कोई तो है जो निजाम हस्ती
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تمہیں بدترین عذاب پہنچا رہے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، یہ آیہ کریمہ جو سورہ بقرہ کی ہے، جن امور میں غور اور فکر کا تقاضا کرتی ہے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اس کا معنوی اور لفظی در و بست اور ترتیب اور ترکیب دیکھی جائے، دوسرا یہ کہ امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور غلامان رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا کے لیے اس میں تربیت کا کیا مواد موجود ہے، اور تیسرا یہ کہ عروج اور زوال کی جو حکمتیں ہیں، جو تاریخ انسانیت میں بکھری پڑی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، اور چوتھا یہ کہ یہ آیہ کریمہ کس طرح آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ آیہ کریمہ کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نجیناکم میں جو نجات کا لفظ ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ انجا اور تنجیہ، اس لفظ کا اساسی معنی ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا، آزادی حاصل کرنا اور کنارہ کشی اختیار کرنا، اور کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہو جانا یا علیحدہ کر دینا۔ کوئی اونچی جگہ ہو تو اونچے مقام اور محل کو عربی زبان میں نجوا کہہ دیتے ہیں، چونکہ نچلی سطح سے اگر کوئی آدمی بلند مقام پر آ جائے تو وہ قدر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے اور چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے آلام سے یا آفات سے۔ نجوا کا لفظ سرگوشی کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، تنہائی میں جانا اور بات کرنا، اس میں بھی علیحدگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. وَإِذْ لَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، یعنی تمہیں الگ کر دیا، علیحدہ کر دیا آل فرعون سے. آل کا معنی تابعداری کرنے والے، پیروکار یا گھر والے. علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اہل اور آل، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اہل صرف گھر والوں کو کہتے ہیں، جبکہ آل میں پیروکار، تابعدار، بات ماننے والے، پیچھے چلنے والے سب مراد لیے جا سکتے ہیں. البتہ علامہ فخر رازی نے یہ لکھا کہ آل مادی یا روحانی قیادت کی ہو سکتی ہے، عام آدمی کے ماننے والے آل نہیں کہلاتے. انہیں دلچسپ مثال دی کہ قرآن حکیم نے آل فرعون کہا، آل موسیٰ کہا، روحانی قیادتوں کی تابعداری یا مادی قیادتوں کی تابعداری، ان دو حوالوں کو قائم کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آل حجام یا فلاں کا فلاں کی آل وغیرہ. وَإِن لَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، يَسُومُونَكُمْ، چکھاتے تھے تم کو. اس لفظ کی اصل سوم ہے، اس کا معنی ریٹ کرنا بھی ہوتا ہے، نرخ کرنا، نرخ بتانا، لیکن یہ اس کا اساسی معنی نہیں ہے. اور اس کا لغوی معنی اور بنیادی معنی نہیں ہے، بلکہ تلاش کرنا، جستجو کرنا، کسی چیز کی طلب کرنا، یہ ہے صوم کا معنی. کہا جاتا ہے کہ سام الماشیہ یا سام الابل، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جانور چرنے کے لیے یا اپنا چارہ تلاش کرنے کے لیے نکلا. اسی طرح سام آتے تیر الشئے، پرندوں کا کسی کے اوپر منڈلانا. یہاں یسومونکم سوء العذاب کا معنی یہ ہے کہ آل فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کو تلاش کر کے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اذیت دیتے اور تکلیف پہنچاتے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہاری عورتوں کو. بنی اسرائیل کی تاریخ قاری قرآن کے سامنے عبرت گیری کے لیے رکھی گئی. ایک طرف وہ یہود جو مسلمانوں کے مزاحم تھے اور قدم قدم پر کوشش کر رہے تھے کہ تحریک اسلام کا پرچم سرنگون ہو جائے، انہیں ان کی تاریخ یاد کرائی گئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ وہ نعمتوں پر شکر کی روش اختیار کریں. اور دوسرا، اس آیۃ کریمہ میں مسلمانوں کو جو بات سمجھائی گئی وہ یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل سے اقتدار کا تاج لے کر امت مسلمہ کے سر پر سجا دیا گیا ہے، خلافت ارضی کا قلمدان اب ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، تو اس خلافت ارضی کے منصب کے لیے مسلمان تیار ہو جائیں. اور ظاہر ہے اس منصب کا آل صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی بطور وحی ان کے لیے کی جائے ان کی تابعداری کرے، اور زندگی کے جملہ مسائل میں اور جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل کی جائے. اور تیسرا، اس آیۃ کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان آنکھ کھول کر زندگی بسر کریں اور اپنے زمانے میں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے دور میں فرعون کہاں کہاں کار فرما ہے، کیا ان کے نفس کے اندر، ان کی حکومتوں کے اندر، ان کی سلطنتوں کے اندر، ان کے افکار کے اندر، ان کے فیصلوں کے اندر کہیں فرعونیت تو نہیں آ گئی ہے. قرآن مجید نے تنبیہ کی کہ وہ فرعونیت سے بچیں اور اس ہدایت اور روشنی کی طرف بڑھیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے فراہم کی گئی. یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہوگا کہ یہ فرعون کون تھا. یہ اصفہان کا رہنے والا ایک معمولی عسکر تھا جو حالات زمانہ کا ستایا ہوا تھا اور دو وقت کی روٹی کا بھی محتاج تھا. اس نے اپنے معاش کو درست کرنے کے لیے ترک وطن کی راہ لی اور شام گیا، لیکن شام پہنچنے کے باوجود وہ اپنے معاملات کو درست نہ کر سکا اور اس کی اقتصادی اور معاشی حالت ٹھیک نہ ہو سکی. اس نے مصر کی راہ لی. جس وقت یہ مصر میں پہنچا تو یہاں اس نے دیکھا کہ شاہی نظام درہم برہم ہے اور جنگل کا قانون ہے، کوئی کسی سے کسی بھی معاملے میں پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دیہات میں بیٹھا لیکن کچھ کام نہ چلا تو تربوز بیچنے شروع کر دیے تاکہ شہر میں جا کر اچھے نرخ پر بیچے جائیں. لیکن وہ پولیس اور زمانے کی ہمارے دور کی طرح جو چیک پوسٹ لگائی ہوئی تھی، اس کا ایک ایک تربوز لے لیا اور شہر تک پہنچتے ہوئے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا. وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں کوئی نظام نہیں ہے. تو اس نے ایک راہ لی کہ ایک وبا میں لوگ مر رہے تھے، وہ قبرستان میں مجاور بن کر بیٹھ گیا اور اس طرح ہر لاش کا ٹیکس لے کر کے وہ دفنانے دیتا. بادشاہ کو پتا چلا، اس کو گرفتار کر لیا اور اس نے مکر کیا کہ میں تو آپ تک رسائی کا بہانہ بنا رہا تھا، جو مال میں نے اکٹھا کیا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہوں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سلطنت کا کوئی نظام نہیں، اگر مجھ سے خدمت دی جائے تو میں خدمت کر سکتا ہوں. بادشاہ کا قرب حاصل کیا. آہستہ آہستہ ہیلوں اور مکروں سے وہ شاہی مقرب اور وزیر بن گیا. پھر بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ خود فرعون ہو گیا. فرعون دراصل لقب تھا اس زمانے کے بادشاہ کا. جب یہ سلطنت میں اقتدار نشین ہوا تو اس نے اب عبادت کے لیے بھی لوگوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا، معبود بن بیٹھا. اس طرح اس کے جملہ کارستانیوں سے خصوصاً بنی اسرائیل کو بہت تکلیف ہوئی. پیغمبرانہ نظام کو اس نے ختم کرنا چاہا. دور دور تک جو نیکی کے نشانات ابھی قائم تھے اس نے مٹانے کی کوشش کی اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے وہ مذہبی لبادہ بھی اوڑھنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے آنا والا غیری کے گویا ڈنکے بجانے شروع کر دیے. ایسے میں اللہ تعالی کا نظام فطرت خاموش نہیں رہ سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی اور پھر حق اور باطل باہم مزاحم ہوئے. جس طرح حق کامیاب ہوا اور باطل رسوا ہوا، قرآن حکیم اس کی تصویر کشی کرتا ہے. کسی آدمی نے پیشن گوئی کر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب بن جائے گا، تو اس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جو کہ بنی اسرائیل کے بچے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 کے قریب بچے اس نے ذبح کر دیے صرف اپنے اقتدار کی سلامتی کے لیے. اور ممکن ہے ہمارے جدید مفسرین نے جیسے کہ لکھا ہے کہ یہ بادشاہوں، اقتدار نشینوں اور وہ لوگ جو نظم اور انصرام کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، ان کا ایک دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کی اگر قوت افرادی بڑھ جائے تو اس سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں کی اولاد تھے، ان کے ماننے والے تھے، فرعون سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ قوم آزاد ہو گئی تو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس نے ان کی افرادی قوت کو نقصان پہنچانے کی خاطر ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا معنی یہ تھا تاکہ ان کے گھروں کے کام کاج وہ کریں، چرخے کاٹیں، انہیں کپڑے تیار کر کے دیں، اور اس طرح بنی اسرائیل ذلیل ہوں. بوڑھے لوگوں کو محنت کا کام دیا جاتا، وہ ان کے لیے مکانات بناتے اور اینٹیں ڈھوتے، اور اس طرح نوجوانوں کو ذلیل ذلیل کام دیے جاتے تھے. مقصد صرف یہ تھا کہ امالکہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور بنی اسرائیل کمزور ہوں. اب آئیے مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں رسالت مآب علیہ تحیت و سنا نے جس وقت ننی سی ریاست کو مضبوط کر لیا تو یہود آپ کا اثر و رسوخ برداشت نہ کر سکے، اور وہ حق ہی کے منکر ہو گئے، اور رسول کریم علیہ السلام کی نعتوں، آپ کی صفتوں اور آپ کے کمالات کے خلاف غلیظ پروپیگنڈے کرنے لگ گئے. ایسے ماحول میں ان کو قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ آیت سنائی گئی کہ کیا تمہارے بزرگوں نے حق کی مخالفت نہیں کی تھی، اور جب کی تھی تو ان کو کس قدر ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی تھی. تو اگر تم بھی ان کی روش چلو گے اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو نتیجتاً تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ ہوا تھا. اس تناظر میں قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیہ کریمہ کو پھر سے پڑھا جائے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو پہنچاتے تھے تمہیں بدترین عذاب. غلامی کی زندگی کے اندر جو شکستگیاں ہوتی ہیں، ذلتیں ہوتی ہیں، ان سب کو قرآن حکیم نے عذاب سے تعبیر کیا. حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک نفیس قول ہے، آپ نے فرمایا کہ زندہ قومیں فقط وہی ہوتی ہیں جو آزاد ہوتی ہیں. غلام قوم کو زندہ قوم کہلانے کا استحقاق نہیں ہوتا. قرآن مجید نے غلامی کی اذیتوں کو عذاب سے یہاں تعبیر کیا ہے. مسلمانوں کو آزادی فکر کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنی آزادیوں کو محفوظ کرنے کے لیے تو دو کرنے کا یہاں درس مل رہا ہے. یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تمہیں بدترین عذاب. بدترین عذاب کی بہت ساری صورتیں تھیں، لیکن قرآن حکیم فرقان مجید نے صرف دو چیزوں کا حوالہ دیا. یذبحون ابناءکم، ایک بیٹوں کا ذبح کرنا، گویا کسی قوم کے لیے افرادی قوت کا محفوظ کرنا یہ معمولی نہیں ہوا کرتا، بہت کار عظیم ہوا کرتا ہے. قوموں کو اپنی افرادی قوت بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَيَسْتَخْيُونَ نِسَاءَكُمْ، میں ایک غیرت اور حمیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ جہاں ذبح کرنے کا ذکر ہے وہاں بیٹوں کے ذبح کرنے کا ذکر ہے، لیکن جہاں زندہ چھوڑنے کا ذکر ہے وہاں بچیاں نہیں کہا گیا بلکہ عورتیں کہا گیا، تاکہ غیرت جو ہے اور حمیت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو. اور اس زمانے میں بھی جو لوگ موجود تھے پیغمبروں اور رسولوں کو ماننے والے، ان کے لیے بھی گویا درس عبرت اسی میں تھا. لیکن آج جس وقت قرآن مجید اتر رہا تھا اس وقت کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ اپنی قوت کو محفوظ کرنے اور بنانے کے مسئلہ کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کی تشریح اور تفصیل جاننے کے بعد قرآن حکیم کا یہ حصہ، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش اور امتحان تھا، تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا۔ جس امتحان کا ذکر کیا گیا ہے، امتحان دو طرح ہوتا ہے، نعمتیں دے کر اور مصائب میں مبتلا کر کے۔ اس آیہ کریمہ میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ایک طرف نعمتیں یاد کرائی گئیں، نعمتوں میں امتحان یہ ہوتا ہے کہ کشائش بڑھ جاتی ہے اور رحمتیں عام ہو جاتی ہیں، خوشحالی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھتا یہ ہے کہ جن کو میں نے نعمتیں دی ہیں وہ شکر اور ذکر اور میری یاد کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور مصیبت کا امتحان دراصل صبر کو آزمانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کو مشکلات میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ جادہ حق، صراط مستقیم اور اللہ کے محبوبوں کی راہوں پر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں یا نہیں اختیار کرتے۔ یہاں دونوں ہی قسم کی نعمتوں کو بلا کہا گیا، ایک طرف بیٹوں کا ذبح کرنا، عورتوں کا زندہ چھوڑنا، اس میں اشارہ تکلیفوں کی طرف تھا، مصائب کی طرف تھا، اور دوسری طرف یہ نعمت کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہیں سلطنت دی، تمہیں اقتدار دیا، تمہیں مادی خوشحالی دی، یہ ساری خوشحالی والی باتیں تھیں اور مادی نعمتیں تھیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس سے مقصود یہ تھا تاکہ حق کی راہوں میں استقامت اختیار کی جائے اور اللہ تعالی کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، گویا نعمتی کے اندر جو اجمال تھا اس آیت سے پہلے، یہ آیت اس اجمال کی تفصیل کا باب کھولتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے، اور یہاں سے پوری بنی اسرائیل کی تاریخ قاری قرآن کے سامنے رکھ دی جاتی ہے تاکہ ایام اللہ کا مطالعہ کر کے ان میں رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو اور وہ کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی راہ لیں۔ یہ تھیں وہ باتیں جن کی طرف قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیہ کریمہ نے اشارہ کیا۔ اس آیت میں ممکن ہے کہ کوئی تشنا طلب پہلو رہ گئے ہوں، میرے ساتھ جو شرکائے درس ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں کہ کوئی سوال پوچھیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔
قبلہ شاہ صاحب، نجیناکم میں ہم نے تمہیں نجات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا جبکہ اس سے مراد فرعون کے زمانے کے لوگ تھے، تو اس کی معنوی تطبیق کیسے ہوگی؟
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی مخاطب رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل ہیں، اور پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ واقعہ تو اس زمانے کے بنی اسرائیل کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، تو اس زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے پرانی بات جو یاد کرائی جا رہی ہے، ان دو باتوں میں تطبیق کیا ہے؟ تو دراصل بیان نعمت یوں بنتا ہے کہ دور رسول کے بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کو اگر اللہ نجات نہ دیتا تو آج تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا تصور کیسے ہوتا؟ آج جو تم اقتدار کے لیے تگ و دو کرتے ہو، تمہارے پاس مادی نعمتیں ہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مرہون منت ہیں تمہارے آبا و اجداد کی عزت کے، اور تمہارے آبا و اجداد کو فرعون سے کس نے نجات دی تھی؟ وہ نجات تو اللہ رب العالمین نے دی تھی، گویا وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مسلسل تمہیں دی ہے اس پر تمہیں شکر کی روش اختیار کرنا چاہیے۔
حضرت صاحب، اس آیت مبارکہ میں جس فرعون کا ذکر ہے، کیا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بھی فرعون وہی تھا؟
اصل میں وہب ابن منبہ نے ایک روایت میں نقل کر دیا کہ یہ فرعون وہی تھا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سختی اور شدت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کے دو نام نقل کیے گئے، یا قابوس نام تھا یا ولید بن مصعب، اور جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا اس کا نام ولید بن ریان تھا، اور یہ بھی بعض تفاسیر نے لکھا کہ اس کا نام ریان تھا فقط. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اور تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اور تھا.
قبلہ شاہ صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانوں میں کتنا تقدم و تاخر تھا؟
مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 400 سال کا گیپ تھا، یعنی 400 سال گزرنے کے بعد بعثت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نور ہم سب کو عطا فرمائے اور کتاب اللہ کی تعلیمات پر ہم کو عمل کی دولت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا.